السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء. اما بعد، فقال الامام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: العفاف زینۃ الفقر و شکر زینۃ الغنا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا نورانی فرمان نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 68 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمان ہے: العفاف زینۃ الفقر، فقر کی زینت خودداری و عفت ہے، اور ثروت مند ہونے، دولت مند ہونے اور غنا کی زینت شکر ہے. یہ حکمت نورانی امیر المومنین کی اہل ایمان کی زندگی کے لیے اصول ہیں. نہج البلاغہ حکمت ہے امیر المومنین کی، یہ جاننے کے لیے کہ ہم جس ہستی کے قول کو سن رہے ہیں اور جو حکیمانہ جملہ زینت مجلس قرار دیا ہے، اس کے لیے ذہن تیار ہو جائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد تعلیم کتاب و حکمت قرار دیا ہے. انبیاء کی ذمہ داری و وظیفہ و فریضہ یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی ہے اسی کو خیر فراوان نصیب ہوئی ہے. حکمت اردو میں اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ، یعنی قرآنی معنی میں، اور دینی اصطلاح کے مطابق اردو زبان میں حکمت ایک طریقہ علاج ہے، پرانا طرز علاج جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا یونانی طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں علاج کے معنی میں حکمت نہیں ہے. حکمت لغوی طور پر محکم، مستحکم اور مضبوطی کے معنی میں ہے. حکیم جس کی باتیں بہت مضبوط ہوں، پختہ ہوں، ڈھیلی بات نہ کرتا ہو، سست بات نہ کرتا ہو، بہت ہی مضبوط موقف و فیصلہ کرتا ہو، اس کے فیصلے میں باطل، شک و شبہ و ریب نہ ہو، اس کو حکیم کہتے ہیں. رسول اللہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے، یعنی ایسے مضبوط الہی اصول بشر کی زندگی کے لیے پائیدار، جن کے اندر ناپائیداری نہ ہو، سستی نہ ہو، جن کے اندر کوئی لچک نہ ہو، ایسی جس سے انسانی زندگی خدشہ اس کے اندر آ جائے، خلل اس کے اندر آ جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو حکمت کے ذریعے سے دین کی طرف بلانا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ لوگوں کو حکمت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف راہ خدا کی طرف بلائیں. لہذا انبیاء کا کام بشر کو حکمت عطا کرنی ہے. حکمت آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں بعض اوقات, بعض ترکیبوں میں صحیح لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم, جیسے حکمت عملی. ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ حکمت عملی کیا ہوگی, آپ کی حکمت عملی کیا ہے, ہماری حکمت عملی کیا ہے. حکمت عملی یعنی عمل کا وہ بنیادی فیصلہ, ضابطہ, قانون جس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے, اس کو حکمت عملی کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں حکمت علمی ہے, یعنی وہ بنیادی قوانین جو کسی شے کے جاننے کے بارے میں ہیں, آگاہی جن سے حاصل ہوتی ہے, جن پر عمل کیا جائے, مضبوط قوانین ہوں وہ حکمت عملی ہیں, اور اگر مضبوط دلیلیں ہوں جن کے مدد سے کسی چیز کو سمجھا جا سکتا ہے, اس کو حکمت علمی کہا جاتا ہے. اسی لیے حکمت کو علمی و عملی علماء تقسیم کرتے ہیں. حکمت مضبوط اصول, مستحکم ضابطے و قوانین جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں, جن کے مطابق مومن کی زندگی بسر ہونا چاہیے. حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے. حکمت کے مقابلے میں جو طرز زندگی ہے یا اصول زندگی, ان کا نام حماقت ہے, احمقانہ زندگی, بیوقوفی کی زندگی, ایسی زندگی جس میں انسان ناپائیدار فیصلے کرتا ہے, نادرست فیصلے کرتا ہے, نادرست و متزلزل اصول اپناتا ہے زندگی کے, اور ان کے مطابق چلتا ہے, اور دوسروں کے ساتھ رویہ بھی انہی قوانین کے تحت اختیار کرتا ہے. اس کو احمقانہ روش کہتے ہیں, جس سے دین دوری کی تلقین کرتا ہے و دوری کا حکم دیتا ہے کہ خبردار آپ حماقت کے قریب نہ جاؤ, نہ احمق کے قریب جاؤ. اور زندگی کے کسی شعبے میں بھی مومن کی زندگی میں حماقت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے لوگوں کی زندگیاں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں, وہ زندگیاں جو حماقت کے مطابق بسر ہو رہی ہیں, اور وہ زندگیاں جو حکمت کے تحت گزر رہی ہیں. گھریلو نظام, گھریلو ماحول بھی دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. کچھ گھر ایسے ہیں جن میں حکمت کے تحت زندگیاں گزر رہی ہیں, اور کچھ گھر ایسے ہیں جن میں حماقت کے تحت زندگیاں بسر ہو رہی ہیں. روابط انسانوں کے آپس میں تعلقات ایسے ہیں, کچھ حکمت کے مطابق ہیں, کچھ حماقت کے مطابق ہیں. کچھ زندگیوں کی بنیاد حکمت ہے, کچھ کی بنیاد حماقت ہے. اسی طرح معاشرت بھی حکمت کے تحت گزر رہی ہے, و بعض معاشرت کے شکلیں ایسی ہیں جو حماقت کے تحت گزر رہی ہیں. و دین و سیاست بھی ایسا ہی ہے. سیاست بھی حکمت کے مطابق اختیار کی گئی سیاست, اور حماقت کے مطابق اختیار کی گئی سیاست. مملکت دو طرح سے چل سکتی ہے, حکمت کے مطابق اور حماقت کے مطابق. حکمت کے مطابق جو مملکت چلے, اس کے اندر پائیداری ہے, اس کے اندر رفاہ ہے, اس کے اندر آسائش ہے, اس کے اندر امن ہے, اس کے اندر امان ہے, اس کے اندر ترقی ہے, اس کے اندر آسودگی ہے, اس کے اندر بشر کے لیے پیش رفت ہے. لیکن حماقت کے تحت جو مملکت چل رہی ہو, اس کا حال ویسے ہی ہے جیسے حماقت کے تحت کوئی گھر بنایا گیا ہو, گھر چلایا جا رہا ہو, جس گھر میں عورتیں عورتوں کے ساتھ لڑ رہی ہوں, مرد مردوں کے ساتھ لڑ رہے ہوں, بچے بڑوں کا احترام نہ کرتے ہوں, بڑے بچوں پر رحم نہ کرتے ہوں, ہر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی و نفرت و کینہ و حسد رکھتا ہو, ایک دوسرے کے ساتھ تانے کی زبان, اور ایک دوسرے کے بارے میں قوت برداشت نہ ہو. ایسے گھر موجود ہیں جہاں لڑتے لڑتے رات کو سو جاتے ہیں, اور صبح اٹھتے ہی دوبارہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ احمقانہ زندگی بسر ہو رہی ہے, حماقت کی زندگی بسر ہو رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں حکمت کی زندگی وہ ہے کہ جہاں پر آسودگی ہے, جہاں پر گھر آسائش میں ہے, امن میں ہے, جہاں پر احترام ہے, جہاں پر روابط حسنہ ہیں, اعمال حسنہ ہیں, جہاں پر ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے, اور اس مقام کے مطابق اس کو آسودگی نصیب ہے, اس گھر کو کہتے ہیں یہاں اہل حکمت رہ رہے ہیں, یا ان کی زندگی کی روش حکمت ہے. انبیاء کرام و ائمہ خدا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا و منسوب فرمایا تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، یعنی لوگوں کی زندگیاں ساری گھریلو زندگی سے لے کر مملکت تک سب حکمت کے تحت آ جائیں، سیاست و دین حکمت کے مطابق ہو جائیں۔ چونکہ اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ و لشکر ہے حماقت کا، ان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر انسان کی اجتماعی زندگی تک سب کچھ حماقت کے تحت آ جائے۔ حماقت کے اصول، حماقت کے ضابطے، حماقت کی بنیادیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں اور لوگ احمقانہ طریقے سے زندگی بسر کریں۔ احمقانہ ریاست کا اگر تصور دیکھنا چاہتے ہیں کیسی ہوتی ہے تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا ملک ہو، اپنا شہر ہو، اپنی مملکت ہی کو دیکھ لیں۔ ہم بعض چیزیں کہتے ہیں گریبان میں جھانکنے سے نظر آتی ہیں، اور گریبان میں جھانکنے سے ایک تو اپنی مملکت کا حال پتہ چل جاتا ہے ہمیں، یہ مملکت حماقت کے تحت چل رہی ہے مکمل طور پر، احمقانہ طریقے سے یہ پاکستان کا نظام بنایا جا رہا ہے اور بن رہا ہے اور چل رہا ہے۔ جو کچھ یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو اور جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب حماقت کی وجہ سے ہیں۔ حماقتوں سے نکلنے کے لیے علاج حکمت ہے، حماقت کا علاج حماقت سے نہیں ہوتا، برائی کا علاج برائی سے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کا فارمولہ ہے کہ آپ سیئہ کو حسنہ کے ذریعے سے دفع کرو، سیئات کو، گناہوں کو، غلطیوں کو حسنات کے ذریعے سے روکو، تفرقے کو وحدت کے ذریعے سے ٹھیک کرو، جہالت کو علم کے ذریعے سے ٹھیک کرو، بیماری کو علاج کے ذریعے سے ٹھیک کرو، اور حماقت کو حکمت کے ذریعے سے ٹھیک کرو۔ اس وقت حماقت پورے ملک کے اوپر اور پوری قوم کے اوپر اور ہر چیز کے اوپر چھا گئی ہے۔ آپ پاکیزہ ترین شعبہ انسان کی زندگی کا دین و مذہب ہے، لیکن دین و مذہب بھی جب حماقت کے طور پر اس کو بھی ادارہ کیا جائے اور اس کو چلایا جائے، تو وہ شعبہ جس نے لوگوں کو حکمت سکھانی ہے اور لوگوں کو ہدایت کرنی ہے، وہ خود بھی اسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ ائمہ خدا کا فرمان ہے، وہ انبیاء کا، حماقت سے بچو، احمقوں سے بچو۔ ایاکم و مصادقت الاحمق، خبردار ہے احمقوں کے اور حماقتوں کے قریب نہ جاؤ، احمق حکمران نہ بناؤ، احمق سیاستدان نہ بناؤ، احمق رہنما نہ بناؤ، احمق تاجر نہ بناؤ، احمق کو اپنا دوست نہ بناؤ، احمق کو اپنا ہم سفر نہ بناؤ، احمق کو اپنا زندگی کا شریک حیات نہ بناؤ، شوہر نہ بناؤ، بیوی نہ بناؤ، احمق کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کرو، احمق کو اپنا مشاور نہ بناؤ، احمق کے نزدیک سے نہ گزرو، بلکہ پناہ مانگو خدا کی احمق اور حماقت سے، کہ ساری خرابیوں کی جڑ حماقت ہے، حماقت آمیز زندگیاں و حماقت کا ماحول و حماقت کی صورت۔ کہ عرض کیا کہ جو کچھ اس مملکت میں ہے وہ حماقت محض کے تحت سب کچھ چل رہا ہے۔ علاج یہ نہیں ہے کہ ایک حماقت کوئی اور کرے، ایک حماقت اس کے جواب میں کی جائے تاکہ حماقت کا جواب حماقت سے دے دیا جائے۔ حماقت کا علاج حکمت سے ہے، وہ حکمت کے دو مجموعے ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن و عطرت۔ قرآن حکمت محض ہے، وہ عطرت کی سیرت اور فرامین حکمت محض ہے۔ عطرت کے فرامین میں سے ایک مجموعہ نورانی نہج البلاغہ ہے، خالصتاً الہی حکمت کا مسودہ اور الہی حکمت کی دستاویز۔ آپ جو بھی کام کرنا ہے اس حکمت نورانی کے تحت کریں، گھر نہج البلاغہ کی حکمت کے مطابق بنائیں، آپ کاروبار اس حکمت کے تحت کریں، آپ سیاست اس حکمت کے تحت کریں، آپ دیانت اس حکمت کے تحت گزاریں، آپ و دیانت اختیار کریں۔ یہ حکیمانہ اصول جو نہج البلاغہ میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہیں، دراصل حکمت قرآن کی تفسیر و تشریح ہے۔ قرآنی حکمت کو ہی امیر المومنین نے عملی اصول بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس تناظر میں کہ یہ حکمت محض ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے۔ حکمت کے اصولوں میں سے ایک اصل، ایک ضابطہ امیر المومنین ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، حکمت نمبر 68، ایک ترتیب سے توفیق کے مطابق ایک طالب علمانہ گفتگو نہج البلاغہ کی حکمت و علی کی حکمت کی تفسیر ان مجالس میں مومنین کے خدمت میں شروع ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ سلسلہ آغاز قم مقدسہ سے ہوا تھا، وہاں تو لاب کی خدمت میں تھے، لیکن محسوس یہ ہوا کہ یہ زیادہ ضرورت مومنین کی ہے، عام روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے یہ دین. علی کا دین صرف ممبروں کے لیے نہیں چاہیے، مجلسوں کی زینت نہیں ہے، زندگی کی زینت ہے علی کا دین. اس کے تحت زندگی بسر ہونی چاہیے اور مومنین کو اس سے آشنا ہونا چاہیے. سابقہ حکمتیں اگر آشنا ہونا چاہتے ہیں ان کی تفسیر اور ان کے مفہوم سے، وہ موجود ہیں اور مشرب ناب میں بھی اس کا سلسلہ آ رہا ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں وہاں پر، یا اور کوئی اچھا منبع اس طالب علمانہ بحث سے زیادہ بہتر کہیں عالمانہ بحث کہیں ملتی ہے اس حکمت کے بارے میں، تو یقیناً اس کو آپ انشاءاللہ مشاہدہ فرمائیں گے. ایک بہت نورانی حکمت امیر المومنین کی، حکمت نمبر 68، یہ ہے العفاف و زینت الفقر و شکر و زینت الغنا. عفاف یا عفاف زینت فقر ہے اور شکر زینت غنا ہے. غنا ثروت مندی، دولت مندی، بے نیازی. اگر آپ ثروت مند ہو، دولت مند ہو، بے نیاز ہو، تو شکر سے مزین کرو اپنی امارت، اپنی دولت، اپنی ثروت کو. اگر غنی ہو آپ تو شکر سے اس کو مزین کرو. اور اگر فقیر ہو، نادار ہو، آپ کے پاس کم ہے مال یا نہیں ہے مال اور محتاج ہو، اس صورت میں اپنی نیاز مندی کو عفاف اور عفت سے مزین کرو، عفت سے اس کی آرائش کرو، اس کو سجاؤ. مومن کی زندگی کی سجاوٹ، یہ اصول ہیں جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں. زینت اہم قرآنی حکم ہے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ ہر نماز کے وقت و ہر سجدے کے وقت و عبادت کے وقت اپنے آپ کو مزین کرو، زینت اختیار کرو. زینت کا پہلو فراموش شدہ ہے، عموماً تبلیغ میں پیش نہیں ہوتا زینت، تفریح میں بھی نہیں ہوتا، چونکہ ہماری دو طرح کی مجالس ہوتی ہیں، تفریح کی اور تبلیغ کی. نہ تفریح والی مجالس میں اس موضوع کا ذکر ہوتا ہے اور نہ تبلیغ والی مجالس میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. بہت سارا حصہ دین کا فراموش شدہ ہے، بیان نہیں کیا جاتا، یعنی فرصت نہیں، مہلت نہیں، کہیں بولنے نہیں دیتے، کہیں بولتے نہیں. اور قرآن و نہج البلاغہ متروک و مہجور کتابوں کے طور پر ہیں. ایک تو زینت مجالس قرآن و نہج البلاغہ ہونا چاہیے، کہ نہج البلاغہ کے خطبے ہی، یہی تقریریں میں نے عرض کیا مومنین کی خدمت میں کہ یہ مجالس، ان کو بہت ساری آفات سے بچانے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک اہم آفت مجالس کو جو لگ گئی ہے وہ پیشہ وری ہے، کہ مجالس اسیر ہو گئی ہیں پیشہ وروں کی. جب تک کوئی پیشہ ور نہ آئے مجلس نہیں ہوتی، اور مومنین نے خود چھوڑ دیا ہے یہ کام کہ ہم نے مجالس پڑھنی بھی ہیں اور ہم نے مجالس کرنی بھی ہیں اور کروانی بھی ہیں. یہ مجالس آپ بہت آسانی سے برپا کر سکتے ہیں. جن تکلفات کو ہم نے مجالس کا حصہ بنا دیا ہے، ان میں سے کوئی چیز مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے. بغیر تکلف کے ان مجالس کو برپا کریں آپ، بغیر خرچے کے ان مجالس کو آپ برپا کریں. آپ خود آپ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ انتخاب کریں. ایک آدمی اگر عربی نہیں آتی، اردو ترجمہ ہی پڑھ کر اس کا بیان کر دیں، تو یہ سب سے افضل مجلس ہے. اس کے اندر خلوص بھی ہے، اس کے اندر اخلاص بھی ہے، اور اس کے اندر فرمان نورانی امیر المومنین بھی ہے. عزیزان، مصائب پڑھیں، ضرور پڑھیں، مصائب کی کتابیں موجود ہیں اردو میں، اردو کی کتاب کھول کے سامنے اسی سے مصائب مومنین کے سامنے پڑھیں. اور جس کے اندر محبت اہل بیت ہے، وہ یہ آنکھ ضروراً سوگوار ہو جاتی ہے، اس کے لیے پیشاوری کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمل ہے جو مومنین شروع کریں، آزاد کریں ان مجالس کو، مجالس عزا کو، وہ مجالس دین کو، وہ مجالس تبلیغ کو، پیشاوروں سے اور پیشاوری سے. ہر چیز کی زینت ہے، زینت اہم موضوع ہے. مزین کرنا، خوبصورت بنانا، آرائش و سجاوٹ. کچھ جگہ زینت ممنوع ہے اور کچھ جگہ زینت حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان امور کو مزین کرو، ان امور کو سجاؤ. میں چند، چونکہ آج مجلس ہماری دیر سے شروع ہوئی، جیسا آپ نے اعلان میں سنا، معلوم نہیں ٹائم کتنا ملے گا، میں فقط چند مطالب تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کل اگر وقت پہ پہنچا انشاءاللہ تو تکمیلی بحث آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. درود پڑھیے محمد والے محمد. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آراف میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اولاد آدم، عورت اور مرد، آپ سب کے سب زینت اختیار کرو. عند کل مسجد، جس کی عموماً تفسیر کی گئی ہے یعنی سجدے کے وقت، نماز کے وقت، عبادت کے وقت آپ زینت اختیار کرو، مزین ہو کر عبادت کے لیے آؤ، خدا کی بندگی کے لیے آؤ. زینت انسان کے لیے حکم ہے، دینی و شرعی حکم ہے کہ انسان اپنے آپ کو مزین کرے، اپنے ماحول کو مزین کرے، خوبصورت بنائے، آرائش کرے. زینت سے مراد یعنی ایسی فضا بنائے، ایسی شکل بنائے، ایسی صورت اور ایسی اشیاء ان کی مدد سے جس سے دیکھنے والے کو اس کے اندر حسن اور خوبصورتی نظر آئے، یا جس سے شے کا حسن بڑھ جائے، اس کو زینت کہتے ہیں. اور قرآنی حکم ہے کہ آپ زینت اختیار کرو، زینت کو ترک نہ کرو. البتہ ایک طرح کی دینداری ہے جس میں زینت مکمل طور پر ترک شدہ ہے، متروک زینت ہے، زینت متروک ہے. جس طرح آپ نے دیکھے ہوں گے یہ درویش قسم کے لوگ یا ایسے بابے قسم کے لوگ جن کا کہنا یہ کہ وہ جتنے گندے ہوں اتنے زیادہ صاحب کرامت ہیں، جتنے جولیدہ ہوں اتنے، بس وہ بال رکھیں گے، کنگھی نہیں کریں گے، دھوئیں گے نہیں، لباس نہیں دھوئیں گے، جتنی بدبو زیادہ آئے، پاکستان کے اندر یہ چیزیں بڑی معنویت رکھتی ہیں، جتنی بدبو زیادہ آئے اتنا درجہ ولایت کا اس کا زیادہ، کہتے ہیں بڑا ولی خدا ہے یہ. اور اگر میل کی تہیں جمی ہوئی ہوں تو کہتے ہیں اس کا تو کوئی مقام کا کوئی ثانی ہی نہیں. عموماً ایسے لوگوں سے جا کے دعا کراتے ہیں، ایسے لوگوں سے التماع سے دعا کہتے ہیں اور بڑا پہنچا ہوا ان کو کہتے ہیں. نہ، نظافت جز دین ہے، جس طرح کہا گیا کہ نظافت من الایمان، پاک رہو، صاف رہو، ستھرے رہو، اور متحر، طہارت بھی ضروری ہے. نظافت کے ساتھ ساتھ طہارت بھی ہونا چاہیے، طہارت اور چیز ہے و نظافت اور چیز ہے. نظافت یعنی میل کچیل نہ ہو، نجاست نہ ہو، گندگی نہ ہو، دھول دھبا نہ ہو آپ کے ماحول میں، آپ کے گھر میں، آپ کے لباس پر، آپ کے بدن پر، آپ کے برتنوں پر، آپ کے کھانے پہ، سارے صاف ستھرے ہوں. صاف ستھرا ہونا یہ نظافت ہے، اور پاک ہونا یہ طہارت ہے. چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شے کو گندا نہیں کرتی لیکن نجس کر دیتی. نجاستوں سے بھی بچنا ہے، رجس سے بھی بچنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں صاف ہیں، ان کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، جراثیم نہیں ہے ان کے اندر، یا میل کچیل نہیں ہے، لیکن ناپاکی ہے. طہارت بھی رکھنی ہے آپ نے، یعنی باوضو بھی رہیں، طہارت بھی رکھیں. آپ اگر آپ حمام میں جاتے ہیں، شیمپو صابن سے دھو لیتے ہیں اپنا جسم، آپ صاف ہو گئے ہیں، پاک نہیں ہوئے. پاک وضو کرنے سے ہوں گے، طہارت وضو سے ہوتی ہے، نہانے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی. نہانے سے نظافت آتی ہے، طہارت وضو سے آتی ہے، طہارت غسل سے آتی ہے. بعض اوقات انسان پاک ہوتا ہے نظیف نہیں ہوتا، اور بعض اوقات نظیف ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا. آپ نظافت بھی اختیار کریں کہ النظافت من الایمان، اور طہارت بھی اختیار کریں کہ طہارت کل ایمان و عین ایمان ہے. اگر نظافت آدھا ایمان ہے، النظافت من الایمان جزء ایمان ہے، تو طہارت کل ایمان ہے. ایمان ان کو لوہا، طہارت پورا ایمان ہے. لیکن زینت ان دو کے علاوہ ہے، نظافت بھی ہونی چاہیے، طہارت بھی ہونی چاہیے، اور اس پر اضافہ یہ کہ زینت بھی ہونی چاہیے. خذوا زینتکم، زینت بھی اختیار کرو، آپ مزین کرو. مزین زینت کا دائرہ وسیع ہے، جس طرح نظافت کا دائرہ وسیع ہے. گلی صاف ہو، شہر صاف ہو، محلہ صاف ہو، آپ کی چار دیواری کا اندر کا ماحول صاف ہو، کمرے صاف ہو، کچن صاف ہو، بیڈ روم صاف ہو، واش روم صاف ہو. یہ نہ ہو کہ جب مہمان آئیں تو اس وقت گھر میں بوکھلاہٹ طاری ہو جائے کہ اب گندگی کو کیسے چھپانا ہے. نہ، پاک صاف ہو، آپ کا بدن، آپ کا لباس، آپ کا جوتا، آپ کے استعمال کی چیزیں ساری صاف ستھری ہوں. اور اسی طرح جہاں طہارت کی ضرورت ہے، پاکیزگی، گھر صاف بھی ہوں اور پاک بھی ہوں، خصوصاً جن گھروں کے اندر بچے ہیں ان کو گھر کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے اور پاک بھی رکھنا ہے کہ نجاست نہ ہو، اور نجاست سے اس وقت بچ سکتے ہیں جب نجاست کا علم ہو، ہمیں پتہ ہو کہ کون کون سی چیزیں انسان کی زندگی کو نجس کر دیتی ہیں، کہ امید ہے کہ انشاءاللہ مومنین آگاہ ہوں گے نجاست سے کہ کتنی چیزیں انسان کو نجس کر دیتی ہیں، کچھ چیزیں تو سب جانتے ہیں نجس کر دیتی ہیں، کچھ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں اور وہ بھی نجس ہوتی ہیں، ان نجاسات سے بھی زندگی کو پاک رکھنا ہے۔ یہاں وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں، بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ کتابوں میں ہیں، آپ اپنے گھر میں رکھی ہوئی توزیع المسائل کھول کے دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نجاسات کیا ہیں اور نجاسات سے پاک کیسے ہوتا ہے۔ دائرہ وسیع ہے، اپنے سارے ماحول کو پاک بھی رکھو صاف بھی رکھو، اور قرآن ایک تیسری چیز بتاتا ہے کہ اس کو مزین بھی کرو، آپ صفائی طہارت اور زینت، خذو زینتکم، زینت بھی اختیار کرو تم، خصوصاً نماز کے لیے، ویسے بھی زندگی میں مزین رہو، نماز کے لیے زینت اختیار کرو، عبادت خدا کے لیے زینت اختیار کرو، مسجد کے لیے زینت اختیار کرو، بندگی خدا کے لیے زینت اختیار کرو۔ کچھ زینتیں ایسی ہیں جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عباد کے لیے مقرر کیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے خود ساختہ دین بنایا ہے، جس طرح کچھ لوگ ہیں نظافت ممنوع ہے، انہوں نے نظافت ممنوع قرار دی ہے، کہ پاکستان میں عموماً نظافت زیادہ ضروری نہیں ہے، گلیاں صاف ہونا ضروری نہیں، گھر صاف ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں اکثر یہ کہا ہے کہ پاکستانی جب گھر بناتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر ہمارا ہے، گلی انڈیا کی ہے، لہٰذا جو گلی کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، آپ گھر میں سے جو کچھ کوڑا کرکٹ ہے اٹھا کے گلی میں پھینک دو، انتقام لو، نہ، گلیاں بھی آپ کی ہی ہیں، ان گلیوں کو بھی پاک صاف رکھیں۔ کچھ لوگ ہیں نظافت ان کے ہم ممنوع ہے، کہ اگر پاکیزگی نہیں ہونی چاہیے، نہ نظافت نہ ہو شاید عبادت بھی سمجھتے ہوں، جیسے یہ درویش طبقہ ہے، نہاتے نہیں ہیں، وضو نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے طہارت کو ممنوع قرار دیا ہوا ہے، وضو غسل نہیں کرتے، پاک نہیں رہتے، نجاسات سے اجتناب نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے زینت کو ممنوع قرار دیا ہے اور اس کو تقدس سمجھتے ہیں، پاک نہ رہنے کو کرامت سمجھتے ہیں، کہ صاحب کرامت ہے، ولی ہوتا ہے آدمی، اگر جتنا گندا ہو اتنا ولی تر ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ مزین نہ ہو، زینت ترک کرو، اور جتنا زینت سے دور رہو گے اتنے مقدس تر ہوگے آپ۔ قرآن ان کی سرزنش کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے کہ کس نے تمہیں کہا ہے زینت ترک کرنی ہے، قل، اے رسول، سورہ آراف آیہ 32 میں ہے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھو کس نے زینت کو حرام قرار دیا ہے، کس نے زینت کو ممنوع قرار دیا ہے، وہ زینت جو خدا نے مومنین کے لیے مقرر کر رکھی ہے کہ مومن زینت اختیار کرے، کس مفتی نے آ کر فتویٰ دیا، کس نے آ کر ان کو بتایا کہ زینت ممنوع ہے جبکہ خدا نے ان کے لیے ضروری قرار دی ہے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور رزق میں انہوں نے طیب و پاک چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، وہ زینت اور وہ طیبات جو خداوند تبارک و تعالی نے قیامت تک مومنین کے لیے حلال و قیامت تک مومنین کے لیے اس زینت کو مقرر کر دیا ہے، کون ہے جو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور لوگوں کو تقدس کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ زینت اختیار نہ کریں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جس نے یہ زینت ممنوع قرار دی ہے جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ چند آیات ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا کہ صرف سمجھ جائیں کہ زینت نہ صرف جائز ہے بلکہ زینت لازمی ہے، مزین کرو اپنے آپ کو۔ زینت کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں، زینت ظاہر اور زینت باطن، ظاہر کو بھی مزین کرو اور اپنے باطن کو بھی زینت کرو۔ ظاہر زندگی جس کا ابھی تذکرہ ہوا ہے، یہ جس میں کم و بیش باز کرتے ہیں مزین، یعنی گھر کو مزین کرنا، اپنے جسم کو زینت کرنا، اپنے اشیاء کو زینت دینا، اپنے لباس کو مزین کر لینا، اپنے چہرے کو زینت دے دینا، اپنے ماحول کو مزین کرنا، کہ بعض اوقات ہم کوئی جشن جب رکھتے ہیں تو زینت کا انتظام کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، آرائش کرتے ہیں. البتہ سوگ کے لیے جو کرتے ہیں وہ بھی زینت ہی کہلاتی ہے، لیکن عموماً سوگ کے لیے زینت کا لفظ استعمال اردو میں نہیں ہوتا. لیکن قرآنی اصطلاح کے مطابق آپ سوگ کے ماحول کو بھی مزین کرو، لیکن سوگ کی چیزوں سے مزین کرو، آراستہ کرو، آرائش کرو، اور جشن کے ماحول کو جشن کے لیے آراستہ کرو. آپ کہ کرتے ہیں عموماً مجلس کے لیے ماحول تیار کرتے ہیں، آپ نے جو ابھی ماحول بنایا ہوا ہے یہ زینت مجلس ہے، یا یہ ماحول سازی کی آپ نے مجلس کے لیے. لیکن قرآن کا حکم و دین کا حکم یہ کہ اپنی پوری زندگی کے ظاہر کو مزین کرو، آپ مزین کرو. آپ زینت کی حدود ذکر کی گئی ہیں کہ ان حدود کے ساتھ اپنے آپ کو زینت کرو. ممنوع زینت بھی ہے کہ میں پہلے اشارہ کر دوں کہ کوئی یہ نہ ہو کہ انہی باتوں سے بس لوگ جو حرام اور غلط کام کر رہے ہیں زینت کے میدان میں وہ یہ سمجھے کہ یہ سب ہمیں جواز مل گیا ہے، چونکہ بعض ہر گفتگو سے اپنے کام کی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لا تقرب الصلاۃ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، الا سکارا سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی. یا بعض جن کو کوئی مین میخ نکالنی ہے، جن کو کیڑے نکالنی ہے، کسی بات پر اعتراض کرنا ہے، وہ بیٹھ کر کوئی اور ایسی بات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کاٹ چھانٹ کے کہ تاکہ اس بات کو ہم نے بعد میں ایس ایم ایس بنانا ہے، پروپوگنڈا کرنا ہے. نہ، پوری بات سنیں تاکہ اس میں غلط فہمی نہ ہو. زینت حکم خدا ہے، اور زینت کو ممنوع قرار دینے والوں کو قرآن مذمت کر رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ، اے رسول کہو ان کو، پوچھو ان کو کس نے زینت حرام قرار دی ہے. کہ البتہ بنو یہود کے، بنی اسرائیل کے بعض علماء نے یہ فتاویٰ دیے تھے کہ زینت ترک کرنی ہے تم نے، ترک زینت کا انہوں نے حکم دیا تھا. کہ یہ زینت کا، ترک زینت کا حکم یہود سے مسلمانوں میں منتقل ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی یہی روحانیت اور یہ زود جس میں زینت نہ ہو اختیار کیا، حتیٰ اس حد تک اختیار کیا بعضوں نے ترک زینت کا کہ آئمہ ہدا علیہ السلام جب اپنے ظاہر کو مزین کرتے تھے، بعض آئمہ ہدا، تو لوگ اعتراض کرتے تھے. ایک مقدس معاب نے امام علیہ السلام کو جا کر کہا کہ آپ تو امام بنتے ہیں، مجھے تو آپ لگتے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی زینت آپ نے کی ہوئی ہے، اتنا خوبصورت لباس آپ نے، اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے آپ نے، آپ کیسے، آپ تو ایک ظاہر دیندار کی حد تک بھی مراعات نہیں کر رہے. امام نے اس کو جواب دیا کہ اے مومن، تو جو اپنا زود بنایا ہوا اور اعتراض کر رہا ہے، تو نے کیا قرآن کی یہ آیات نہیں پڑھی کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کرو جب نماز و بندگی کا وقت آئے. یعنی کم از کم اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت، ورنہ منحصر نہیں ہے اس کے اندر. کچھ لوگ تھے جنہوں نے زینت کو ممنوع قرار دیا تھا، اور ائمہ خدا پر اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ ایسا مزین لباس کیوں پہنا. مزین لباس نہ بڑکیلا چمکیلا لباس یا جو نمائش کے لیے پہنا جاتا ہے، نہ اچھا لباس، ایسا لباس جو انسان کی شخصیت کا حسن شمار ہو، انسان کی شخصیت کے لیے باعث وقار ہو، جو انسان کی شخصیت کے لیے ہلکا نہ ثابت ہوتا ہو، سبق نہ بنتا ہو. زینت کو کہا گیا کہ اپنی ظاہر کی زندگی کو بھی مزین کرو اور باطن کو بھی، اور ممنوع حد بھی بیان کر دی کہ کوئی عورت کسی نامحرم کے لیے زینت نہیں اختیار کر سکتی. ریاکاری کے لیے زینت نہ کرو، دکھاوے کے لیے زینت نہ کرو، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے زینت نہ کرو. ایسی زینت نہ ہو جس کے اندر فریب ہو، جس کے اندر ریاکاری ہو، جس کے اندر کسی کو دھوکہ ہو، یا ایسی زینت، شہوت انگیز زینت مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے اختیار نہ کرے. عورتوں کے لیے ایک استثناء ہے کہ صرف اپنے شوہروں کے لیے اپنے آپ کو مزین کر سکتی ہیں، آرائش کر سکتی ہیں، باقی کسی نامحرم کے لیے زینت اختیار نہیں کر سکتی. لیکن عمومی زینت آپ نے گھروں کے اندر، ماحول کے اندر ظاہری زینت اختیار کرنی ہے آپ نے، چونکہ حدیث شریف و حکمت نورانی زینت باطن کے بارے میں ہے و زینت معنوی کے بارے میں ہے. میں اس طرف زیادہ آپ کی توجہ لے جاؤں گا، یہ باب آپ خود اپنے مطالعات سے تکمیل کر لیں، ہمارے پاس شاید فرصت نہ ہو. زینت ظاہر کے اصول آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں. زینت باطن کے لیے حکم ہے کہ اپنے باطن کو بھی مزین کرو، جسم بھی مزین، لباس بھی مزین، ماحول بھی مزین، گھر بھی مزین، اشیاء بھی مزین، آراء پاک صاف ستھری و خوبصورت، لیکن باطن کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے، چونکہ حقیقت انسان اس کی روح ہے، حقیقت انسان اس کا نفس ہے۔ اگر جسم کو آراستہ کر بھی لے، آرائش جسم کر بھی لے، اور باطن اس کا آلودہ ہو، یہ آرائش کسی کام کی نہیں ہے۔ باطن کو آراستہ کرے کہ اس کی طرف توجہ زیادہ دلائی گئی ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہی زینت باطن کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَالزِّينَةَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، خداوند تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور تمہارے دلوں کی زینت ایمان کو قرار دیا ہے۔ ایمان سے انسان کا دل مزین ہوتا ہے۔ حدیث مفصل ہے امام علیہ السلام کی، جسے میں چاہتا تھا آپ کی خدمت میں اگرچہ فہرست کے طور پر ہی ممکن ہو عرض کر دوں، کہ اپنی ہر شے اور ہر شعبے کو مزین کرو، خصوصاً اپنے باطن کو، اپنے دل کو، اپنے خیال کو، اپنی سوچ کو، اپنی تفکر کو، اور اپنے حواس کو مزین کرو۔ اپنی آنکھوں کو زینت دو، اپنی زبانوں کو زینت دو۔ جس طرح زبانوں کو کہا گیا کہ آلودہ نہ کرو، زبان کو آپ پلید نہ کرو، نجس نہ کرو، اسی طرح سے زبان کی زینت بھی دو، مزین ہو آپ کی زبان، اور اسی طرح آپ کے حواس، آپ کی نگاہیں، آپ کی سماعتیں، آپ کے رویے سارے مزین ہوں، اور آپ کی صفات بھی مزین ہوں، آپ کے اعمال بھی مزین ہوں۔ خوبصورت عمل انجام دو، اعمال حسنہ، یعنی جن اعمال کے اندر خوبصورتی ہو، زیبائی موجود ہو۔ کہ یہ شعبہ عرض کیا دین کا متروک شعبہ ہے، زیبائی شناسی قرآن کا ایک اہم ترین پہلو ہے، جسے مقدس معابی کی نظر کر دیا گیا ہے، اور اس میں زینت اعمال و زینت سیرت و زینت روح و زینت نفس، اور اس کو چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا، اور یہ دے دیا گیا صرف ظواہر کے تابعداروں کو اور ظواہر پرستوں کو، کہ وہ ظواہر کی زینت کریں، باطن کی زینت بھول گئے، فراموش ہو گئی۔ حدیث شریف ہے، دو حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ایک زینت اور ایک حدیث ہے مفصل امیر المومنین علیہ السلام سے۔ یہ دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ زینت کے موضوع کی کم از کم فہرست، اور وہ بھی معنوی زینت اور باطن کی زینت، ہمیں معلوم ہو جائے۔ جو حکمت سرنامہ کلام جس کو قرار دیا ہے، اس حکمت کے مطابق یہ ہے کہ الزینت العفاف زینت الفقر، اگر فقیر ہو تو اپنی فقیری کو بھی مزین کرو، خوبصورت بناؤ اپنی فقیری کو، یہ نہ ہو کہ فقیری باعث بنے تمہارے اندر زینت ختم ہو جائے، زینت ختم نہ ہو جائے۔ عموماً بعض لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، شاعری کی حد تک یا تخیل کی حد تک متوجہ ہیں، عملاً کریں یا نہ کریں، بعض لوگ عملاً کرتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے وزادار اور بڑے خوددار لوگ ہوتے ہیں، جس طرح دین کا بھی حکم ہے کہ اپنی کمزوریاں و اپنی پریشانیاں و اپنی مشکلات دوسروں کو معلوم نہ ہونے دو۔ کتنے لوگ ہیں ایسے جو بیمار ہو جاتے ہیں، جب انہیں کوئی دیکھنے آتا ہے تو وہ بیماری کو پنہان رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، آنے والے کو تاثر نہیں دیتے کہ میں بیمار ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ برکت کے چار صندوق ہیں، اگر ان چار صندوقوں کو بند رکھو تمہاری زندگی میں برکت ہی برکت ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ مصیبت، جب مشکل آتی ہے چھپا کے رکھو، ایک یہ کہ حاجت، ضرورت اپنی چھپا کے رکھو، اور ایک یہ کہ بیماری اپنی چھپا کے رکھو، جتنا ممکن ہے ان کو چھپا کے رکھو، چھپا کے نہ ڈاکٹر سے چھپا کے رکھو، ڈاکٹر کو بتانی ہے ساری بیماریاں، لا تعلق آدمی سے، پڑوس میں نہ بتاؤ، لوگوں کو نہ بتاؤ۔ اس کے الٹ ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بیمار نہیں ہیں، اگر آپ انہیں پوچھیں جی کیسے مزاج ہیں، آواز ہی بدل لیتے ہیں، اپنی کرانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے یہ تو صدیوں کے بیمار چلے آ رہے ہیں، کھانا لے کر وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کھانے کے لیے آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، تیاری مکمل کر لیتے ہیں، حال پوچھو اس وقت فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، بس کیا پوچھتے ہیں جی، اب تو صحت یوں ہو گئی، شوگر ایسے ہو گئی، بلڈ پریشر ادھر ہو گیا، فلاں چیز ادھر ہو گئی، یہ ادھر ہو گئی، کوئی چیز اپنی جگہ نظر نہیں آتی. نہ اگر واقعاً بیماری بھی ہے جس سے کوئی ربط نہیں ہے اسے چھپا کے رکھو، اور اگر آپ نے یہ مشکلات اپنی عام کی لوگوں کو بتانا شروع کی، اللہ تعالیٰ کا ایک اثر یہ ہوگا آپ کے اوپر کہ برکت آپ سے ختم ہو جائے گی. چونکہ خدا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں فقط اللہ کے سامنے مومن بندہ پیش کرے. یہ راز اللہ کے لیے رکھو، خدا کو بتاؤ یہ چیزیں، مومن بندوں کو مت بتاؤ، یہ چیزیں ان کے سامنے مت پیش کرو. کچھ لوگ ہیں ان کے دشمن یا مخالف جب ان کے پاس آتے ہیں تو کتنے ہی بیمار کیوں نہ ہو، وہ کہتے ہیں جی مجھے اٹھا کے بٹھا دیں اور ایسا تاثر پڑے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کہ مجھے کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے، نہ یہ کہ بیمار بن جاؤں، بلکہ بیمار ہوں تو بھی ٹھیک ہو جاؤں، تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں بیمار ہوں، چونکہ یہ خوش ہوگا مجھے بیمار دیکھ کر. دشمن خوش ہوتا ہے انسان کو مشکلات میں دیکھ کر. اور یہی مضمون شاید اس شاعر نے شعر میں ادا کیا، یاد ہوگا اہل ادب ہیں آپ الحمدللہ، کہ کرو کج جبیں پہ کفن میری، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. کہا جب میں مر جاؤں مجھے کفن دو تو تھوڑا سا کفن ایسے پیشانی سے ٹیڑھا کر دینا. بانکے ہوتے ہیں نا، یہ زلفیں رکھ کے نا پیشانی پہ آدھی پیشانی زلفوں سے ڈانپ لیتے ہیں. آج کل تو وہ جھاڑی والے بانکے آ گئے ہیں، بال اوپر بنوا لیتے ہیں، لیکن پرانے بانکے ایسے ہوتے تھے، بال بڑے لگتے تھے اور پھر آدھے بال اس کو پیشانی پہ ڈال لیتے تھے، ایک آدھی پیشانی بالوں سے چھپی ہوتی تھی، یہ بانک پن کہلاتا تھا. بانکے بانک پن ایک خاص طرز زندگی ہے، بانکے لوگ لباس بڑا بانکا پہنتے ہیں اور سٹائل ان کا، گفتگو ان کی، یہ بانک پن ہے. ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ ہے بانک پن کا. بارکیف شاعر کے بقول کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن دینا، تو کفن بھی معمولی مردوں کی طرح نہیں دینا کہ جس میں مظلومیت و عاجزی ظاہر ہوتی ہو، بلکہ یہ کفن تھوڑا سا پیشانی سے ٹیڑھا کر دینا. کیوں ٹیڑھا کر دینا؟ کہ میرا قاتل جب آئے میرے جنازے پر تو یہ نہ کہے کہ مرنے کے بعد ہم نے بانک پن بلا دیا ہے. ابھی تک بانکے ہیں ہم، قبر میں جاتے ہوئے بھی بانکے ہیں ہم. وہ مطلب یہ ہے کہ بعض جگہ انسان اظہار کرے ان چیزوں کا، بلا نہ دیں ان کو، یہ بانک پن ظاہر کرے اپنا. یہ زینت آپ بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے. زینت کے امور میں سے اگر وقت ہوا میں اشارہ کروں گا کہ معصومین کا فرمانا ہے کہ خصوصاً دشمن کے مقابلے میں زینت کرو. یہ ٹیکٹک زینت ہے، دشمن کش زینت ہے. دشمن کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، دشمن بہت زیادہ زجر و عذاب میں پڑ جاتا ہے جب مومن کو مزین دیکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو. لہذا ایک خاص زینت ہے اسٹریٹجی کے طور پر جو آپ دشمن کے مقابلے میں اختیار کرو، اور دکھاؤ اس کو، یہ کام کرو اس کو کہ ہم ابھی بانک پن بھولے نہیں ہیں. بعض اوقات میں اکثر کہا ہے عزیزان، بعض اوقات جب آپ اپنی وجود کا اظہار کرتے ہو ان پہلوؤں کا خیال رکھو. کوئٹہ میں توفیق نصیب ہوئی مومنین کی خدمت میں، وہاں مجالس کی، ان عزیزوں کو تسلیت تعزیت بھی عرض کی، اور ساتھ یہ بھی طالب علمانہ گزارش کی کہ اللہ کرے کوئی اور حادثہ نہ ہو، انشاءاللہ سب محفوظ رہیں. لیکن جہاں دشمن موجود ہو، جہاں دہشت گرد و جہاں پر درندے موجود ہوں، وہاں ہر چیز کی توقع ہے اور ہر شہر میں ہے. جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اور شہداء ہوتے ہیں، ان شہداء کا ایک اہم پہلو یہی ہے کہ دشمن کے سامنے آہ نالا مت کرو. جب رونا ہے تو کیمروں کے سامنے نہ رو، جب آہ واویلا کرنے میڈیا کے سامنے آہ واویلا نہ کرو. روتے ہوئے بھی ہو تو چپ ہو جاؤ، سنبھل جاؤ. جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، کوئی خاتون رو رہی ہے اگر، اور اگر پڑوسن کوئی آ جائے تو فوراً اپنے آنسو صاف کر لیتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتی یہ آگاہ ہو کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں. جب پڑوسن آتی ہے تو فوراً آنسو صاف کر کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے اور مسکرانے کی کوشش کرتی ہے. البتہ پڑوسن بھی بڑی تیز ہوتی ہے، وہ مسکراہٹ سے زیادہ اس کی آنکھوں کی سرخی سے بانپ لیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے. تو وہ کہہ دیتی ہے پیاز کاٹے تھے. یہ عورتوں کے پاس ہیں، مختلف دلائل ان کے پاس موجود ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی مشکل نہیں تھی، میں پیاز کاٹ رہی تھی، ہنڈیا پکا رہی تھی اور یہ آنکھیں اس طرح سے سرخ ہو گئی ہیں. باہر کے یہ عورتوں کی خوبی ہے، مہارت ہے کہ گھر کے مسائل کبھی دوسروں کو پتہ چلنے نہیں دیتی، اور غصہ و غم و غضب و جھگڑا اپنی مسکراہٹ سے چھپا لیتی ہیں. خوب یہ پڑوسیوں کے مقابلے میں تو یہ ہتھیار استعمال کرتے ہو، دین کہتے ہیں دشمن کے مقابلے میں استعمال کرو، دشمن کے مقابلے میں اختیار استعمال کرو اس ہتھیار کو. اور یقین جانو کہ جتنے تکلیف آپ کی یہ حالت دیتی ہے دشمن کو، اتنا اس کا وہ وار تکلیف اس کو نہیں دیتا جتنا آپ اس کی اپنی خود اعتمادی کے ذریعے اس کو ناکام کرتے ہو. ایک زینت دشمن کے مقابلے میں، زینت دشمن کے مقابلے میں اختیار کرو، آپ مزین ہو کے رہو، بن ٹھن کے جاؤ دشمن کے مقابلے میں. جس طرح کبھی ہوتا ہے نا جہاں شریکہ ہوتا ہے، عموماً سمدھی کے سامنے بن ٹھن کے جاتا ہے، یا سسرال میں یا میکے میں دولہا جو ہے اپنے سسرال میں بڑا بن ٹھن کے جاتا ہے، اور وہ پھر پوچھتے بھی ہیں کہ یہ تو تیرا اپنا تو لگتا نہیں ہے، سائز بڑا ہے، کوٹ بھائی کا تو نہیں پہنایا تو کہ پکڑا جاتا ہے بعض اوقات سسرال میں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر، رشتہ داروں پہ روب ڈالیں زینت بنا کر. اگر زینت سے روب ڈالنا ہے، وہ زینت سے مرعوب کرنا ہے، تو دشمن کو مرعوب کرو. اپنے دین کا حکم ہے یہ، یہ ٹیکٹک کے طور پر اس کو استعمال کرو. لیکن اہم ترین موضوع زینت کا، زینت باطن ہے. جس کا باطن مزین ہوگا اس کا ظاہر خود ہی مزین ہو جائے گا. امام رسول اللہ کی حدیث ہے، وہ امام کی حدیث ہے، میں ایک دو جملے پڑھ دیتا ہوں چونکہ بعد کی مجلس بھی ہے، معلوم نہیں وہاں بھی وقت پر پہنچ پاتے ہیں یا نہیں. کل انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت پر مجلس ہو جائے تاکہ یہ مضمون آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، الافاف زینت البلا، عفت آزمائشوں کی زینت ہے. جب امتحان آ جاتے ہیں، امتحانوں کی بھی زینت ہے، اپنے نفس کو مزین کر کے امتحان دینے جاؤ. امتحان جو سختیوں والے امتحان ہیں، کچھ امتحان ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور انسان کی خوبیاں بھی سامنے آتی ہیں. خوبیاں امتحانوں کی قسمیں ہیں. ایک امتحان وہ ہوتے ہیں جن میں انسان کی ناخالصی دور ہو جاتی ہے، خالص ہو جاتا ہے امتحان کے ذریعے سے. اس امتحان کو قرآن کی زبان میں افتنان کہتے ہیں. سارے امتحان ایک جیسے نہیں ہوتے. ایک امتحان ہے افتنان. افتنان وہ امتحان ہے جس میں جس کا امتحان ہو رہا ہے، جس کو آزمایا جا رہا ہے، اس کو خالص کیا جا رہا ہے. جس طرح لیبارٹریوں میں لے جا کر بعض چیزوں کو، کوئی چیز ملاوٹ والی ہے، اس کو دیتے ہیں، آپ اس کو ٹیسٹ کریں. ٹیسٹنگ سے مراد کیا ہے کہ اس کو خالص کر دیں، اس کی ناخالصی دور کر دیں اور اس کو خالص بنا دیں. جیسے سنارا سونے کو پگھلا کے خالص کر دیتا ہے، اس کی ملاوٹ دور کر دیتا ہے، جھاگ الگ ہو جاتی ہے، تلچھٹ جدا ہو جاتی ہے، خالص سونا رہ جاتا ہے. اس امتحان کو افتنان کہتے ہیں، جس کا قرآن میں سورہ عنکبوت میں ذکر ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا مومن یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم آزمائیں گے؟ نہیں، یقیناً ہم ان کو آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اس سے پہلے جتنے آئے ہیں ہم نے ان سب کا امتحان لیا ہے. یہ امتحان افتنان کہلاتا ہے. ایک امتحان خالص بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں زیادہ مقصد کمزوریوں کا سامنے لانا، تاکہ انسان اپنی کمزوریوں کو دور کرے. بعض چیزیں ٹیسٹ کی جاتی ہیں، جیسے آج کل آپ میٹیریل ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کوئی چیز بھی لاتے ہیں، پہلے اس کو ٹیسٹنگ میں لیبارٹری میں دیتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرو کہ اس کے اندر کوئی کمزوری کوئی ایسی چیز تو نہیں. فرض کریں آپ گھر بنا رہے ہیں، آپ میٹیریل ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ سٹیل ٹیسٹ کر کے دو، یہ فلاں چیز ٹیسٹ کرو ہمیں، تاکہ یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمزور چیز ہم بلڈنگ میں استعمال کریں، کل کو نقصان ہو جائے. ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری نہیں ہے. اسی طرح ایک امتحان اللہ کی جانب سے انسان کا ہوتا ہے، جس کو بلا کہتے ہیں. ابتلا، مبتلا کرنا، آزمائش میں ڈالنا. یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ کمزوریاں سامنے آ جائیں. جب سامنے آ جائیں پھر ان کو دور کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. قرآن نے اس امتحان کا بھی ذکر کیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ہم خوف, ہم پیاس, بھوک اور ہم شہادتوں کے ذریعے, نقص اموال و انفس, مالی نقصان, جانی نقصان, شہادتیں اور بھوک اور پیاس اور خوف کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے, کیونکہ خوف میں ہی انسان کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں اور پھر ان کمزوریوں کو انسان دور کرتا ہے. جب خوف کا فضا ہو تو پتہ چلتا ہے شجاع کون ہے, بزدل کون ہے, اور اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے اپنی بزدلی کا کوئی علاج کرنا ہے. بھوک میں خدا ڈالتا ہے تو کچھ کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں. جب تک بھوک میں خدا نہ ڈالے کمزوری سامنے نہیں آتی. جن کو وقت پر بہترین کھانا مل جاتا ہے اور کبھی بھی بھوک نہیں کاٹی, ان کی کمزوریاں کبھی بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتی. اس لیے یہ بلا کہلاتا ہے. جب اس قسم کا امتحان آ جائے, ابتلا میں آ جاؤ, خوف آ جائے, بھوک آ جائے, جوع آ جائے, جانی و مالی نقصان آ جائے, امتحانوں کا وقت آ جائے, اس وقت کیا چیز زینت ہے؟ اس وقت عفاف, عفت کو زینت بناؤ اپنی. العفاف زینت البلا. عزیز آنمن, میں نے اس لیے کہا تھا پاکستان کی نجات, پاکستان کے مسائل حماقت کا نتیجہ ہے, پاکستان کے مسائل کا حل حکمت کے اندر چھپا ہوا ہے, اور حکمت کے منبع قرآن و عطرت ہیں, اور عطرت کا اہم خزانہ نہج البلاغہ ہے. آج نہج البلاغہ پاکستان کو نجات دے سکتی ہے, لیکن نہ نہج البلاغہ کے خطبوں کو ورد بنا کر. عزیزان, کتنا فرق ہے کہ ہم لیبل دین کا لگا کر سیاست حماقت کی کریں. نہ, سیاست کرنی ہے حکمت کی سیاست کرو. آپ نے قومیات میں عمل کرنے, حکمت کے تحت عمل کرو, نہ حماقت کے تحت. حماقتوں کا علاج حماقتوں سے نہیں ہوتا, حکمت سے ہوتا ہے. زندگیاں حکمت کے تحت بناؤ, گھر حکمت کے تحت بناؤ, اپنی تربیت و تعلیم حکمت کے تحت کرو. حکمت یہ ہے کہ جب آزمائشوں کا وقت آ جاتا ہے تم عفیف بن جاؤ, جب بلاؤں کا وقت آتا ہے عفیف بن جاؤ, عفت سے اپنے آپ کو مزین کرو. آج وہی ہے پاکستانی قوم کی حالت, ابتلا میں ہے, بلا میں ہے. بلا امتحان کی گھڑی, جس امتحان کی گھڑی میں کمزوریاں سامنے لانا مقصود ہے, اس امتحانوں سے مٹانا مقصود نہیں ہوتا. ایک مومن مریض ہوئے اور اس بیماری کی وجہ سے, بیماری جسم سے نکل کر ان کے ذہن میں چلی گئی. بعض بیماریاں ہیں نا کہ انسان کے جسم میں ہوتی ہیں, بعض بیماریاں جسم سے ذہن میں چلی جاتی ہیں. ایک بزرگ تھے, شوگر کے مریض ہوئے, ابھی پہلا ہفتہ تھا شوگر ہوا ان کو, اور ساتھ انہوں نے پورا تھیلی بھری ہوئی شوگر کے دواؤں کی, اور ایک طرف پورا فائل بنائی ہوئی ٹیسٹ اور رپورٹیں اور سارا, اور ہاتھ میں عصا لیا ہوا اور کراہتے ہوئے, اور جوان مثلا ابھی 30 سال کی عمر کے ہوں گے لیکن شوگر میں مبتلا ہو گئے, اور چل رہے ہیں بڑا نحیف انداز سے, آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ شوگر ہے, ٹیسٹ کروایا اتنی نکلی, شام کو کروایا اتنی نکلی, آدھی رات کو کروایا اتنی نکلی, ہر دفعہ ٹیسٹ کروایا کچھ اور ہی نکلی, پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. باہر کے وہ اتنے پریشان کہ کھانے میں, پینے میں, ہر چیز میں, اور رنجور آواز میں باتیں بھی کرتے تھے, جس طرح بڑا پرانا رنج میں مبتلا آدمی کوئی بیماری زیادہ بولتا ہے. خوب باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جن کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کو بھی سنا ہے شوگر ہے. کہاں, کب کی؟ انہوں نے کہا 10 سال سے ہے. کہا 10 سال سے ہے تو آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا 10 سال سے جسم میں ہے, ذہن میں نہیں آنے دی میں نے. بعض چیزیں ہیں انسان ذہن میں سوار کر لیتا ہے, وہ چیزیں جو ذہن پہ حاوی ہو جاتی ہیں انسان کی طاقت کو چھین لیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں انسان کی طاقت کو. بلا امتحان ہے, امتحان آزمائش کی گھڑیاں ہیں. ان کو اس طرح سے ذہنوں پہ سوار نہ کرو کہ امتحان تمہیں مفلوج کر دیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیں, بلکہ امتحانوں کی گھڑیوں میں بھی اپنے آپ کو بڑے بانک پن سے ان امتحانوں میں امتحان دو اور پاس ہو جاؤ, اس طرح سے کہ زینت کے ساتھ. اور سب سے بڑی زینت عفت ہے. آزمائش کی گھڑیوں میں پوری قوم با عفت ہو جائے. العفاف, عفاف یعنی خودداری, اسی کا حصہ ہے. معلوم نہیں اس مجلس میں عفت کی تشریح تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. عفت کہتے ہیں خودداری کو. عفت کہتے ہیں پاک دامنی کو. عفت یعنی ایک ایسا کنٹرول انسان کے اندر جو انسان کو اس کام کی طرف نہ جانے دے جس کا جی کر رہا ہے. بعض اوقات باہر سے کوئی ہمیں روکتا ہے, جس طرح لنگر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں آگے انتظامیہ کھڑی ہوتی ہے روک لیتے ہیں. یہاں پر روک تو گئے ہم, لیکن سامنے والے نے روک دیا, ورنہ اگر وہ روکتا نہ تو آج یا دیکھ جانتی یا ہم. اور بعض دیگ میں کودنے کے لیے بھی سر کے بل تیار ہوتے ہیں, لیکن سامنے سے ان کو روک لیا جاتا ہے کہ بھائی آرام سے آئے. بعض کام ہیں جن کو دوسرے روکتے ہیں. مثلا فرض کر لیں ایک جوان ہے, کسی بڑے کے ساتھ باپ کے ساتھ جا رہا ہے اور نامحرم قریب سے گزری ہے اور یہ آنکھ اٹھا کے اس کو نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ ساتھ باپ جا رہا ہے, باپ کی وجہ سے نہیں دیکھتا. یہ باہر سے کنٹرول ہو گیا. باہر سے کنٹرول کو عفت نہیں کہتے. پولیس کسی چیز سے ہمیں روک دے, ماں باپ کسی چیز سے روک دے, باہر کسی بڑے ٹیچر کے خوف سے کوئی کام چھوڑ دے, ہم جی چاہ رہا ہے لیکن کسی کے خوف بیرونی خوف کی وجہ سے نہیں کیا, اس کو عفت نہیں کہتے. عفت کہتے ہیں اندر آپ کے ایک طاقت ہو کہ جب بھی آپ کا جی چاہے کوئی ناموزو نامناسب ممنوع کام کرنے کو, وہ اندر کی طاقت آپ کو روک لے کہ یہ کام نہیں کرنا, اس کو عفت کہتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں جب آزمائشیں آتی ہیں, گھڑیاں آزمائش کی آتی ہیں, اس وقت ضرورت ہے عفت کی. عفاف کے ذریعے سے امتحان پاس کرو آپ, نقل کے ذریعے امتحان پاس نہ کرو, عفت کے ذریعے. العفاف و زینت البلا, عفتوں کو آزمائشوں کے لیے زینت بنا لو. عفتوں کے ذریعے, خودداری کے ذریعے سے. بہت ساری جگہوں پر خودداری کرنی چاہیے. خودداری یعنی رک جاؤ, خود کو روک لو, خود کو نہ آگے ہلاکت میں ڈالو, خود کو نہ لے جاؤ اس طرف جدھر تمہیں مخالف اور دشمن لے جانا چاہ رہا ہے. عفاف اختیار کرو, عفت اختیار کرو آپ. یہ ایک تشریح. و توازو زینت الحسب, فروتنی, توازو, انکساری, مقام کی, منصب کی اور حسب کی زینت ہے. اگر چاہتے ہو اپنے حسب و نصب کو مزین کرو, اعلی حسب و اعلی نصب و اعلی شخصیت اگر بنانا چاہتے ہو, مزین کرو اپنی شخصیت کو, اپنے حسب کو, لیکن توازو کے ساتھ, فروتنی و عاجزی و انکساری کے ساتھ. انکساری کو اپنی شخصیت کے حسب کی زینت قرار دو. والفصاحت و زینت الکلام, اور فصاحت کو اپنے کلام کی زینت قرار دو. فصاحت کو, بلاغت کو, چونکہ بولنا, گفتگو, کلام سے مراد گفتگو, اپنی گفتگو کو مزین کرو, خوبصورت بناؤ, اور خوبصورتی گفتگو کی فصاحت سے ہے. بات لمبی ہے حدیث, انشاءاللہ باقی بعد میں بیان کریں گے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں عزیزان کہ زینت ہر جگہ پر, زینت اختیار کرو. حتیٰ روایات میں ہے کہ جب جہاد کے لیے مجاہد جاتا ہے تو غسل شہادت کر کے جائے, تیار ہو کے جائے, مزین ہو کے جائے, بلکہ خوشبو لگا کے جائے, خوشبو لگا کے جائے. اور ایسا ہی ہے وہ شہداء جنہوں نے میدان شہادت میں قدم رکھا, کس طرح مزین ہو کے گئے, خصوصاً شہداء کربلا. کہ یہ پہلو نہیں ہم نے کربلا کا سنا ہوا. وہ زینت, البتہ نہ ظاہر کی زینت, باطن کی زینت زیادہ تھی کربلا میں. اتنی زینت تھی ان کے اندر شہداء کربلا میں کہ شب عاشور جب سید الشہداء علیہ السلام نے ان شہداء کو بشارت دی شہادت کی, جب بی بی نے اظہار کیا کہ کل یہ انصار ہمارے ساتھ رہیں گے, یہ ہمارا ساتھ کہیں چھوڑ نہ جائیں, اور یہ خبر انصار کو پہنچی اور انصار کے سردار حبیب ابن مظاہر کو پہنچی, اور انہوں نے سارے انصار کو اکٹھا کیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی وفا کا اظہار کیا و وفاداری کے لیے اذن مانگا, اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو جانے کا اذن ہے, جنگ کا اذن نہیں دیا, کہا آپ کو کربلا سے نکل جانے کا اذن ہے, جا سکتے ہو, لیکن نہیں گئے, رکے رہے, چراغ بجھایا امام نے, اتمام حجت کیا, پھر بھی وہاں قائم رہے, وہ مقیم رہے, اور اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے ایک ایک باری باری انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان کو بشارت شہادت دی. اور ان کا مقام بتایا شہادت کا. وہاں تک روایت میں ہے کہ مقتل میں وہ نقطہ بتایا جہاں کل انہیں شہید ہونا تھا. شب عاشور ایک ایک کو بتایا کہ کس کو کہاں شہید ہونا ہے. اس شہادت کے بعد ایک بہت ہی بزرگ شخصیت جو کربلا میں شہداء کربلا میں بڑا نامور عزیز و شہید ہیں, جناب بریر اجلی. بریر اجلی ہیں, یہ اجلیہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا. بریر اجلی اس نشست کے برخاست ہونے کے بعد جب امام علیہ السلام نے ان کو خیمے میں طلب کیا اور سارے اکٹھے ہوئے, پھر اس کے بعد اٹھے اور اپنے اپنے پوسٹ پر گئے, اپنے اپنے مقام پر گئے جہاں ان کی تعیناتی تھی. راستے میں بریر اجلی نے اپنے ہی ایک ساتھی سے مزاح کیا, مزاحیہ بات کی ان سے. وہ جو ساتھی تھے وہ شاید اس کی توقع نہیں تھی ان کو کہ آج شب اور یہ ماحول اور یہ فضا اور یہ سما اور اس میں آج یہ مزاحیہ بات کر رہے ہیں آپ. مزاحیہ بات ایسی تھی ہنسنے والی, تبسم والی. انہوں نے ٹوکا انہیں, کہا کہ آج شب نہ کریں یہ مزاح. جناب بریر نے دیکھا کہ متوجہ نہیں ہوئی یہ شخصیت, یا باہر کے فار درجے کے آدمی تھے ارستا کے. انہوں نے انہیں کہا, جواب دیا بریر نے کہ میں مزاحیہ آدمی نہیں ہوں, ویسے بھی نہیں ہوں, نہ آج شب و نہ کبھی بھی. معروف شخصیت ہے اپنے قبیلے کی, قبیلہ اجلیہ کی, بریر اجلی. کہا میں مزاحیہ انسان نہیں ہوں, وہ عام حالات میں بھی مزاح نہیں کرتا ہوں, لیکن آج شب میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس سے آپ کا دل خوش ہو. کیوں کروں؟ فرماتے اس لیے کہ جب سے مولا نے بشارت دی ہے شہادت کی, میرے دل میں سرور ہے, خوشی ہے, اور میں چاہتا ہوں کسی کو اس سرور میں شریک کروں. میں نے اس لیے یہ بات کی ہے. عزیز من, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا ہے شہادتوں کے لیے. اور جب شہادت کے میدان میں جاتے تھے اس زینت سے جاتے تھے, اس کروفر سے جاتے تھے کہ دشمن کو جا کر جب رجس سناتے تھے اسی کے اندر ان کی شخصیت کی زینت کھل کے سامنے آ جاتی تھی. کہیں بھی بزدلی ظاہر نہیں کرتے تھے. مزین روحیں اور مزین حوصلے اور مزین ارادے, ایسے مزین ارادے حسین و خوبصورت جن کو کربلا کا وہ ماحول توڑ نہیں سکا, دشمن کا ماحول, اور جن کو وہ شہادتیں توڑ نہیں سکیں. عزیزان, بہت عظیم ہستیاں کربلا میں آئیں. جب مدینہ سے کاروان سید الشہداء روانہ ہو رہا تھا, اسی وقت ہی اس کاروان کے اندر ایک جلال تھا, ایک شکو تھا اس کاروان کے اندر. ایک شخص نے یہ روایت اس سے نقل کی گئی ہے کہ مدینے میں پہنچا اس دن 28 رجب کو, جس دن سید الشہداء مدینہ چھوڑ رہے تھے. جب مدینے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مدینے میں حالات غیر معمولی ہیں, اور محلہ بنو ہاشم میں اس نے, چونکہ مسجد کے ساتھ تھا وہ محلہ, اس نے دیکھا کہ یہاں خوب اس محلے کے باسی و سکونت پذیر لوگ اس سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگا کہ یہ اہتمام, یہ انتظام, یہ کیسے ہو رہا ہے, اور کون لوگ ہیں, کدھر جا رہے ہیں. آشنا نہیں تھا, اجنبی غریب, مدینہ سے بھی آشنا نہیں تھا. کہتے میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کون ہیں, کدھر جا رہے ہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ آل رسول ہیں. اس کے بعد میں کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کیا, پوچھا کہاں جا رہے ہیں. باہر کے حالات سے آگاہی ہو گئی مجھے کہ ان حالات کے اندر. اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں نے غور کیا کہ بہت با عظمت و با شکو کاروان ہے و شخصیات ہیں. ایک ایک شخصیت اس کاروان کی بہت باوقار ہے. اور یہ منظر میں باری باری دیکھتا رہا کہ آخر میں میں نے دیکھا کہ ایک دروازے سے دو بیویاں نکلیں حجاب کے اندر. ایسا حجاب تھا جو ان کا زمین سے ٹکرا رہا تھا. اور جو یہ بیویاں باہر نکلیں, جتنے افراد کھڑے ہوئے تھے سب ادب و احترام سے جھک گئے, سر جھکا لیے سب نے. مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بیویاں کو بہت بڑی ہستیاں ہیں اس خاندان کی. لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کون ہے. میں نے پوچھا قریب کھڑے آدمی سے کہ یہ کون بیویاں ہیں جن کا اتنا شکوہ ہے, اتنی عظمت ہے ان کی. مجھے بتایا گیا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں, جناب زینب اولیا و ام کلثوم ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ ان کے دائیں بائیں جو دو جوان ہیں جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں, دھمک رہے ہیں, یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا ایک قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ہیں, ان بیویوں کا بھائی ہے. اور دوسرے جوان کے بارے میں بتایا گیا ان کا نام علی اکبر ہے, یہ ابھی عبداللہ کا بڑا فرزند ہے. میں نے دیکھا بڑے جلال کے ساتھ یہ بیویاں آئیں, سب نے تعظیم کی اور پھر انہیں سوار کیا گیا, اور اس کے بعد عزت و وقار کے ساتھ یہ کاروان مدینہ سے رخصت ہوا, اور رخصت ہوتے ہوئے سید الشہداء آیات قرآن پڑھتے جا رہے تھے. اور یہ شکو و جلال کسی جگہ بھی کم نہیں ہوا, حتیٰ اس وقت جب کربلا میں پہنچے, العفاف زینت البلا, عظیم امتحان کا میدان کربلا آ گیا, اور کربلا میں عفت زینت نظر آئی. عزیزان, کربلا میں بڑی ضرورتیں تھیں, پانی کی ضرورت تھی, پیاس کی ضرورت تھی, حفاظت کی ضرورت تھی, ہر چیز کی ضرورت تھی, لیکن خودداری ہمیشہ زینت بنی رہی. شہید مطہری نے ایک جملہ کربلا کے بارے میں فرمایا ہے کہ کربلا میں کئی مقابلے ہو رہے تھے, ایک مقابلہ حق و باطل میں ہو رہا تھا, ایک مقابلہ انصار و بنو ہاشم میں ہو رہا تھا کہ انصار پہلے میدان میں جانا چاہتے تھے, بنو ہاشم ان پر سبقت لے جانا چاہ رہے تھے. ایک مقابلہ بنو ہاشم کے اندر ہو رہا تھا کہ ہر ہاشمی دوسرے ہاشمی سے پہلے میدان میں جانا چاہ رہا تھا, اور شہید مطہری فرماتے ہیں اور ایک مقابلہ حسین کی ذات کے اندر جاری تھا. حسین کا صبر حسین کی شجاعت پر مقدم ہو رہا تھا, اور حسین کے شجاعت حسین کے صبر پر سبقت لینے جا رہی تھی, اور حسین کی آزمائش کی گھڑیوں میں عفت حسین حسین کی ہر چیز پر سبقت لینے جا رہی تھی. خودداری امام حسین علیہ السلام کی کس قدر عفاف زینت ہے کہ شمر بنو ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لے کر آتا ہے میدان موت میں, میدان جنگ میں. عزیز من, اگر ہم پولیس کی گاڑی میں ہمیں پولیس گرفتار کر لے اور پولیس گاڑی میں بٹھا لے اور ادھر سے کوئی لے کر آ جائے, جی یہ ہمارا بندہ ہے اس کو چھوڑ دو, اور یہ کہا جائے آپ کی سفارش آ گئی ہے آپ چلے جائیں, بشرطے کہ گھر چلے جائیں, آپ اس میدان کو چھوڑ جائیں, تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے یہ امان نامہ سن کر؟ اگر ہمیں جیل میں کوئی امان نامہ آ جائے ہماری کتنی خوشی ہوتی ہے. تو موت کے میدان میں جن کو تھوڑی دیر کے بعد مر جانا ہے, جن کو تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو جانا ہے, ان کے لیے امان نامہ آ جائے. شمر کوفہ سے عبیداللہ سے امان نامہ لکھوا کر آیا, اور آ کر چونکہ ام البنین کے قبیلے سے تھا, اور کہا کہ یہ میرے قبیلے کے بچے ہیں اس لیے مجھے ان کے لیے امان نامہ چاہیے. امان نامہ لے کر کربلا میں آیا اور آ کر آواز دی جناب ابو الفضل العباس کو, اس وفا کے مجسمے کو, اس وفا کے نمونے کو, وہ اسوے کو آ کر ندا دی. سید الشہداء جناب عباس نے انکار کیا, کہا میں شمر سے منہ نہیں لگاتا. امام نے حکم دیا عباس جاؤ جا کر سنو کہتا کیا ہے, اب سنو تو صحیح کہتا کیا ہے. جب جناب عباس گئے تو شمر نے کہا میں آپ کے لیے, آپ چاروں بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. یہاں پر آپ نے جناب عباس کی شجاعت تو ہر جگہ سنی ہے, جناب عباس کی وفا تو ہر جگہ سنی ہے, یہ تو سنا ہوا ہے کہ علی کے پیاسے بیٹے نے جب فرات میں اپنا گھوڑا ڈالا, اپنے چلو میں پانی لیا اور پانی کے چلو میں اپنی تصویر دیکھی اور پانی کو دوبارہ انڈھیل دیا, اس کے بعد علی کے بیٹے کا صبر تو آپ نے دیکھ لیا, پیاسے بیٹے نے پانی نہیں پیا, مشکیزہ بھر کر خیموں کی طرف رخ کیا. لیکن اب دیکھیے کہ جب امان نامہ سامنے ہے, شمر لے کر آ رہا ہے, علی کے بیٹی کی عفت دیکھیے کیا فرما رہے ہیں, اے لعین ابن لعین تو میرے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے,
کہ میں زہرا کے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر ام البنین کا بیٹا چلا جائے جان بچا لے، جبکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ عباس مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو جائے عباس اور عباس کے بھائی زندہ ہو اور حسین کو کوئی آنچ آ جائے، فاطمہ کی بیٹیوں کو کوئی آنچ آ جائے۔ یہ عفت عباس، عفاف عباس امتحان کی گھڑی میں ہے، اور بار بار اہل بیت نے یہ امتحان دیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ خداوند بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کو ان فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، اس امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں، و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ مجالے سے عزا، بانیان عزا و شرکائے عزا کی حفاظت فرما، اہل منبر و علماء کی حفاظت فرما، عزا خانوں امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، مساجد عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ